الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہو سب کا شکر تقویٰ ہے. شیخ العرب العظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب، میرے شیخ اول رحمۃ اللہ علیہ، تقویٰ پہ بہت زور دیتے تھے. فرماتے تھے، جس کا تقویٰ دیکھنا ہو تو مسجد میں نہ دیکھو، خانقاہوں میں نہ دیکھو، اگر اس کا تقویٰ دیکھنا ہے تو سڑکوں پہ دیکھو، ایئرپورٹ پہ دیکھو، ریلوے اسٹیشن پہ دیکھو، بازاروں میں دیکھو. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت، چاہے وہ کھانے کی ہو، شیخ کی صحبت کی ہو، صالحین کی صحبت کی ہو، اشک بار آنکھوں کی ہو، درد دل کی ہو، سب کا شکریہ. اور حاصل شکر کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اپنے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے تقویٰ پر لقوہ نہ گرنے دو. اصل وفاداری اور اصل شکر تقویٰ ہے. کوئی زبان سے لا شکر ادا کرتا رہے کہ میرے اللہ آپ کا شکر ہے، کیا معاش کی دال کھلائی ہے آپ نے، اور کیا پسندیدے کھلائے ہیں، اور کیا آپ نے اللہ آپ گھر عطا فرمایا ہے، کیا گاڑی عطا فرمائی ہے، مگر اپنی آنکھوں کو نہیں بچاتا، نافرمانی نہیں چھوڑتا، حسینوں کو دیکھتا رہتا ہے، خلوت میں موبائل پہ گندی چیزیں دیکھتا رہتا ہے، یہ شخص شریعت کی اصطلاح میں متقی نہیں ہے اور متشکر بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت کے لیے کیا ہے، یہ متفکر نہیں ہے. ایسا شخص میرے شیخ فرماتے تھے انٹرنیشنل منکی یا ڈنکی ہے. جانور میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہے. زبان سے تو شکر کرتا ہے مگر عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے. اگر صرف اشکوار آنکھوں سے اللہ کی ولایت ملتی تو لوگ آنکھوں سے دریا کے دریا رو لیتے، لیکن گناہ سے نہیں بچتے تو یہ رونا کیا رونا ہے؟ گناہ سے بچ کر دکھائے آدمی تو پھر آنسوں کی قدر ہے. اپنی بری خواہشات کو چھوڑو تب معلوم ہوگا کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نسبت کے جلوے آگے ہیں. تبھی تو حرام انسان جو ہے وہ حلوں سے بچنے کی توفیق ہوگی اس کو. ہمت استعمال کریں میرے دوستو، ہمت استعمال کریں، اپنی ہمت پہ فالج نہ گرنے دیں. جن اعضاء سے کام نہیں لیا جاتا اس پر فالج گر جاتا ہے. اگر تقویٰ سے کام نہیں لیا جائے گا اور چپ چپ کے حرام مزے لیتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمت تقویٰ مفلوج ہو جائے. ہم گناہ چھوڑنا بھی چاہیں، گناہ نہ چھوڑ سکے ہم سے. اس لیے جو اللہ نے ہمت دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور گناہوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. گناہ میں عارضی لذت ہے، ذرا سی لذت ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو یہ نہیں کہ نقد مزے کو دیکھتا ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ کا مزہ ایسا ہے جیسے خارش کا مزہ ہے. خارش جب انسان کو ہوتی ہے تو کھجلاتا ہے اور کھجلاتا ہے اور کھجلاتا ہے اور اس کو بڑا مزہ آتا ہے. کھجلی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو، لیکن جب خارش ختم ہوتی ہے تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے. یہی ہوتا ہے گناہ کرتے وقت، گناہ کا مزہ بہت آتا ہے لیکن گناہ کے بعد ذلت اور رسوائی اور دل دھڑکنا، بے چینی اور اللہ تعالیٰ سے دوری کے عذاب میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. کیا میرے دوستو، کس حالت میں ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا کرتے تھے تین قسم کے رجسٹر ہیں. ایک ہے کافروں کا رجسٹر ایک ہے فاسقوں کا ایک ہے مومنوں کا. ہم اپنے آپ کو کون سے رجسٹر میں داخل کرانا چاہتے ہیں, کس رجسٹر میں چاہتے ہیں کہ ہماری انٹری ہو؟ اللہ نے ایمان کی وجہ سے کافروں کے رجسٹر سے ہمارا اخراج کر دیا ہے. اب دو رجسٹر رہ گئے ہیں, ایک مومن کامل اور ایک فاسق. مومن ہے لیکن فاسق نافرمان. اللہ تعالی کے پاس جب جانا ہو, ہمارا جب بلاوا ہو, تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ کس رجسٹر میں ہمارا نام کا اندراج ہو؟ ہاں, طالب علم سے پوچھیں کس رجسٹر میں اپنا نام کرانا چاہتے ہیں. اچھے نمبر کے پاس ہونے والے طالب علم یا فیل ہونے والے میں تقویٰ کے ساتھ رہیں. ہم کیا فاسقانہ موت چاہتے ہیں؟ ارے عاشقانہ موت حاصل کرے, عاشقانہ, عاشقوں کی موت. ذرا چند دن رک جائیے گانے بجانے سے, یہاں شوق سے پھر جنت میں گاتے بجاتے جائیے. تو اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ اکھاڑے میں پہلوانی کر رہا ہے, اپنے استاد سے دعوی پہ سیکھ رہا ہے اور ایک کلو بادام بھی گھونٹ کے پی رہا ہے, لیکن جب مقابلے کا وقت آتا ہے تو وہاں کانپنے لگتا ہے, جلدی ہی ہار جاتا ہے, تو بتائیے اس کے ماں باپ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارا دودھ بادام سب بگاڑ گیا. آپ دیکھیں شیخ بھی اپنی تربیت کے بعد اپنی کامیابی اپنے شاگردوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جب وہ جناب جہاز میں بیٹھتے ہیں, ایئر ہوسٹرس سامنے آ جائے, یا کسی اسکول کے سامنے سے گزرنا ہو, یا بازاروں میں جانا ہو, کوئی حسین شکل سامنے آ گئی ہے, نمکین ہو یا نمکینہ, چمکین ہو یا چمکینہ, رنگین ہو یا رنگینہ, اس وقت نظر بچائیں گے یا دیکھ لیں گے؟ آ جب آگے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے سامنے سے بینا بن گئے. اور خواتین یہ غلط فہمی میں ہیں کہ نظروں کی حفاظت کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے. ارے قرآن پاک کی تلاوت کر کے دیکھیں, یغضوا من ابصارہم کا حکم مردوں کے لیے ہے, اور نگاہیں آگے دیکھیں کیا ہے, یغضضن من ابصارہن کا حکم عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نظر کو غیر مردوں سے بچائیں. تو دوستو میں عرض کر رہا تھا جس طرح پہلوان کو خوب دودھ بادام پلایا جائے اور کشتی کے ساز و سامان دیے جائیں, لیکن جب کشتی لڑنے کا موقع آئے تو مقابل کے سامنے کانپتے ہوئے گر جائے, تو سب گھر والے سب یہی کہیں گے کہ ہمارا دودھ بادام سب بیکار گیا ہے, اکھاڑے کی تیاریاں استاد کا رکھنا سب برباد ہو گیا. آپ بتائیے شیخ استاد اپنے متعلقین اور اپنے مریدین کی تربیت دے کر پھر اکھاڑے میں لکھنا چاہتا ہے نا. لیکن جس طرح جانوروں کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ نر ہے یا مادہ, ایک شعر کا ایک شاعر کہتا ہے کہ جس کی بھی دم اٹھائے مادہ نظر آئے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, لا شجاعت یا فتا قبل الحروب, اے جوان جو تو اکڑ کر سینہ دکھا رہا ہے تو تیری بہادری کا کچھ اعتبار نہیں ہے. کیا ڈینگے مار رہا ہے, پھنکار رہا مار رہا ہے, میدان جنگ میں بہادری دکھا تو تیری بہادری معتبر ہے. ہم مانیں گے کہ واقعی تم بہادر ہے. اپنے گھر میں مسجد کے ممبر پر تو ہر آدمی رو سکتا ہے, اشکبار ہو سکتا ہے, سب کے سامنے روتا ہے, دل بھر آ سکتا ہے, نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, لیکن دوستو یہ نعمت کاملہ نہیں ہے. نعمت کاملہ جب ہے جب دل کش چہرے سامنے آئے اور اللہ کے حکم کی آواز بھی آئے. یغضوا من ابصارہم, اس وقت اللہ کا حکم نہ توڑو. تو اس وقت میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, سب کچھ آپ کو حاصل ہے, ملتزم بھی حاصل ہے, خانہ کعبہ کا اللہ تعالیٰ جلوے عطا فرمائیں گے آپ کو. جو بندہ اپنا دل توڑ دیتا ہے اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا, ایسے ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی نازل فرماتے ہیں. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں ہے, اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی, اے تم دیکھو اس پہاڑ کی طرف, میری تجلی وہاں نازل ہوئی, اگر وہ ٹھہر گیا پھٹا نہیں تو پھر تم دیکھ سکو گے مجھے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, اللہ کی جب تجلی نازل ہوئی تو کیا حال ہوا پہاڑ کا, ریزہ ریزہ ہو گیا. ایک پہاڑ جو ہے وہ اللہ کے جلوے برداشت نہ کر سکا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر سکت نہیں تھی برداشت کرنے کی. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ایک اور وجہ اللہ نے دل میں ڈالی ہے کہ پہاڑ اللہ کا عاشق تھا, اللہ کے جلووں کا عاشق تھا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کی تجلی اس کی ظاہری سطح پہ رہے, اس لیے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تاکہ اللہ کے جلوے اور تجلی اس کے ذرے ذرے میں داخل ہو جائے. تو جو شخص چاہتا ہے کہ عبادات کی تجلیات جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں صرف ظاہری سطح پہ نہ رہے, ہمارے ذرے ذرے میں داخل ہو جائے اللہ کا نور, تو اپنا دل توڑنا سیکھے, اللہ کے حکم کو نہ توڑے, دل توڑے اپنا. دل قیمتی نہیں ہے, اللہ کا حکم قیمتی ہے. دوستو اللہ کی رحمت پر گناہ پر درود کرتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے, بے شک اللہ کریم ہے, لیکن پھر دکان کیوں کھولتے ہو بھائی, گھر پر انتظار کرو کہ اللہ بڑا کریم ہے, گھر پر ہی رزق پہنچا دیں گے. دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں کرتے, دکان کھولنے کے لیے ہر وقت گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. جتنی محنت دنیا کے لیے کرتے ہو, اگر آخرت کے لیے اس کا کچھ حصہ بھی کر لو تو ولی اللہ بن جاؤ گے. تو یہ روحانی اکھاڑا ہوتا ہے جہاں شیخ تربیت کرتا ہے, جس خان کا کہتے ہیں نا, شیخ اپنے متعلقین کو دودھ بدام روحانی کھلاتا ہے, اللہ کا ذکر بتاتا ہے, اللہ کی محبت سکھاتا ہے. اللہ جو تمام بادام اور ساری مقویات کا خالق ہے, جب ان کا نام انسان لے گا, سیکھے گا کسی اللہ والے سے, ذکر اللہ کرے گا, روحانی طاقت آئے گی. اس طاقت کا صحیح استعمال تقویٰ ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانا. اگر یہ نہیں سیکھا میرے دوستوں, تعلق قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. محض دعا کراتے رہنا لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہ کرنا, دل توڑنے کی مشق نہ کرنا. اللہ کے حکم کے سامنے اگر ہزاروں دل بھی ہوں, ایسے دلوں کو توڑ دے ہم, اللہ کے حکم کو نہ توڑے. ایک کروڑ بادام کھا لو, ایک دفعہ محبت سے اللہ کہہ لو, اللہ کا نام کی طاقت کیا ہے, اللہ کے نام میں کیا طاقت ہے. آج ہم اپنی جسم کی پرورش کی فکر کرتے ہیں, کمزوری ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کچھ کھا لو ورنہ کمزور ہو جاؤ گے, اور لیکن شیخ کہتا ہے روح کمزور ہو جائے گی تو اگر ذکر اللہ نہیں کرو گے, گناہ سے نہیں بچو گے. لیکن کوئی کار نہیں رکھتا, رسمی تعلق بس قائم کر لیا, لیکن جب گناہ چھوڑنے کا, جب مقابلے کا وقت آتا ہے, اس وقت ڈھیر ہو جاتے ہیں, نفس اور شیطان کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. یہ کیسی قدر ہے میرے دوستوں, اللہ والوں کی قدر یہ نہیں ہے. اللہ والوں کی قدر یہ, جیتے جیڑ کی قدر کرتا ہے انسان, ان سے اللہ کی محبت سیکھتا ہے, اللہ کی محبت کو غالب لگتا ہے اپنے اوپر, گناہ چھوڑنے کی ہمت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے. قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جہاد ہو رہا ہو اس وقت جان کی بازی لگانی ہے, اس وقت بادام اور یہ خمیرہ اور جناب یہ جتنا بھی طاقت والی چیزیں ہیں, اس سے کیا ہوگا, اذا لقیتم فئتا, جب تم کفار کی جماعت سے لڑ رہے ہو اور جان کی بازی لگا رہے ہو, تو فثبتوا, ثابت قدم رہو. لیکن ثابت قدمی کیسے نصیب ہوگی, واذکروا اللہ کثیرا, ایسے وقت میں اللہ کو خوب یاد کرو، ان کی طاقت سے تم دشمنوں پر غالب رہو گے. ایسے ہی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نفس سے جہاد کے لیے خانقاہوں میں ذکر کرایا جاتا ہے. شیخ جو تعلیم دیتے ہیں ذکر کی، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ روحانی بادام اور پستہ اور یہ طاقت کی غذائیں ہوتی ہیں نفس کے لیے. اس سے نفس اپنے روح کے لیے، اس سے ہمارا روح، ہماری جو روح ہے نا، یہ طاقتور ہوگی. اللہ کا نام میں ایسی طاقت ہے کہ جہاد کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کوئی بادام خمیرہ کام نہیں آئے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، گناہوں سے بچو، تقوا کے ساتھ رہو. ایک آدمی جو خود ہی ورزش کرتا ہے، دودھ بادام کھاتا ہے، خود ہی کرتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو اپنے استاد کے اکھاڑے میں جاتا ہے، دونوں کو لگا کر دیکھ لو، دونوں میں فرق ہوگا. گھر میں بادام پینے والا اور ورزش کرنے والا چاہے استاد کے اکھاڑے میں جانے والے سے زیادہ موٹا ہو اور اس میں بہت ہی جناب طاقت ہو، موٹاپا ہو، مگر جب اس کا مقابلہ استاد کے اکھاڑے میں پہلوانی سیکھنے والے سے ہوگا تو غالب کون آئے گا؟ جس نے پہلوانی استاد سے سیکھی ہے، جو استاد کا تربیت یافتہ ہے. تو شیخ کے ہاں یہ روحانی غذا دی جاتی ہے، اللہ کا نام لینا سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ کریں، نفس کے غلام نہ بنیں، ہمت سے کام لیں اور نظر کی حفاظت کا اہتمام کریں. جتنے بھی گناہ ہیں، نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کریں. موبائل ہو، ٹی وی ہو، جتنے بھی خرافات آج لینے ایجاد ہو رہے ہیں، اور اس میں کسی کی پرواہ نہ کریں آپ. سارا جہاں خلاف ہو، پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. جناب جو رشتے دار کہتے ہیں کہ ہمارے فنکشن میں نہیں آئیں گے، مووی والے شادی پہ نہیں آپ آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے آپ، ناراض ہو جائیں گے ہم آپ سے، ہم بھی نہیں آئیں گے، تو آپ اسے کہہ دیجئے سب سے بڑے سرکار کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا، جن کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، تو اللہ کو خوش رکھو، وہ خوش ہو جائیں چاہے تم ناراض ہو جاؤ، کچھ فکر نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو تم آؤ گے، ایک دن دعائیں کراؤ گے، تو اللہ کو راضی رکھیں، اللہ کو راضی رکھیں میرے دوستوں. عقل مند یہی شخص ہے، تو برا چھوڑنے کی مصیبت اٹھا لے، نظر بچانے کی تکلیف برداشت کر لے، اللہ کو نہ چھوڑے، گناہ کو چھوڑ دے، چھوڑنے کی چیز تو گناہ ہے، حکم تھا گناہ کو چھوڑو، تم نے اللہ میاں کو چھوڑ دیا اور گناہ کو پیار کر لیا. یہ اللہ تعالی کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کا حلم ہے جو ہم پر عذاب نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے انتقام سے بچائے. دوستو شیخ کو فکر ہوتی ہے کہ اپنے متعلقین ان کو ایسی شکل میں لے آؤں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر پیار کر لے. روحانی بیوٹی پارلر ہوتا ہے جس طرح دنیاوی بیوٹی پارلر ہوتا ہے، جہاں دلہن کو سجایا جاتا ہے تاکہ اس کا شوہر دیکھ کے اس کو پیار کر لے. شیخ کو بھی فکر ہوتی ہے کہ میرا ایک ایک تعلق رکھنے والا اس حالت میں آ جائے کہ اللہ دیکھ کے اس کو پیار کر لے، اللہ پیار کر لے. ہم اللہ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہیں، دنیا کی نظروں میں اچھا نہیں بننا چاہتے. دنیا تو کبھی بھی ہمیں پسند نہیں کرے گی جب تک کہ ہم سب کچھ چھوڑ نہ دیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہر حالت میں پیار کریں گے بشرط کہ ہم تقویٰ کے ساتھ رہیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. اس لیے اس معاملے میں ہمت اختیار کرنی چاہیے. اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. عقل کے بھی خلاف یہ بات ہے دوستو، اللہ نے جس کو عزت دی ہو, ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھ کو بے عزت کر دوں گا, اس نے کہا کہ میرے پاس عزت ہے ہی نہیں ہے, تو کیسے بے عزت کرے گا؟ بے عزت تو جب ہو جب اس کے پاس عزت ہو. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة, وہ لوگ جو مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق کا حق مارتے ہیں, انہیں ستاتے ہیں, اذیت پہنچاتے ہیں, او ظلموا انفسهم, یا اپنے نفس پر اللہ کی نافرمانی سے ظلم کرتے ہیں. اللہ کا عذاب یوں ہی واجب نہیں ہوتا, جب تک دوستو بندہ اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالی کی سزا نہیں آتی. انسان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة, تو پہلا جملہ حقوق مخلوق میں زیادتی, دوسرا جملہ او ظلموا انفسهم, خود اپنے بارے میں زیادتی کہ نافرمانی نہیں چھوڑ رہا ہے, گناہ نہیں چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کون ہیں؟ کیسے معلوم ہو کہ فلاں بندے مقبول ہیں؟ کیا اللہ کے مقبول بندوں سے کبھی گناہ نہیں ہوتا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جناب اللہ والوں کے پاس رہے کوئی شخص خانقاہوں میں رہے تو معصوم ہو جائے. خانقاہوں میں رہ کر یہ بندہ مقبول تو ہو سکتا ہے, معصوم نہیں ہوتا. شہری داڑھی ہے, لمبا کرتا ہے, گول ٹوپی ہے, لیکن اس کے باوجود انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے, نبی کے علاوہ سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مقبولیت کی علامت معصومیت نہیں ہے, میری مقبولیت کے لیے عصمت شرط نہیں ہے. عصمت صرف نبوت کی شرط ہے, ولایت کی شرط صرف کیا ہے؟ تقوی. اور اگر بوجہ بشریت تقوی ٹوٹ جائے تو ندامت اور رو رو کر اور توبہ استغفار سے تلافی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مقبولیت کی علامت ہے. تو معلوم ہوا کہ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ توبہ استغفار کر کے رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو یہ بھی علامت مقبولیت کی ہے کہ اللہ کا مقبول بندہ ہے. یہ بھی یہ نہیں کہ اسے گناہ نہیں ہوگا. اللہ کے مقبول بندے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے گناہ نہیں ہوتا, تو بھائی معصوم ہو جائیں گے نا. عصمت تو صرف نبوت کے لیے ہے, ولایت کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ محبوب بھی بنا لیتے ہیں. تو ان آیات جو میں نے شروع میں جو قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے حالات بیان فرما رہے ہیں کہ میرے مقبول بندے وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء, خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اگر تنگی آ جائے تب بھی خرچ کرتے ہیں. کیا کمال عشق ہے ان کا ہے. تو کنجوس سے کنجوس مکھی چوس جب اللہ کا عاشق بن جاتا ہے تو اس کی کنجوسی ختم ہو جاتی ہے, اور وہ تنگی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا, جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں فدا کرتا رہتا ہے, انفاق فی سبیل اللہ کو بند نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مال آئے گا ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں گے. ابھی جتنا مال ہے ابھی تو خرچ کرتے نہیں ہیں, جب آئے گا تو کیسے خرچ کریں گے؟ تو ہر حالت میں ابھی اگر تنگی ہے تو بھائی 10 روپے 100 روپے تو ہر شخص نکال سکتا ہے, تنگی کی حالت میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے عاشقوں کی علامت. دوسری علامت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ, غصے کو ضبط کرتے ہیں. یہاں غصے کو ضبط کرنا فرمایا ہے, معدوم نہیں فرمایا. یعنی غصہ موجود رہتا ہے مگر اس کو ضبط کرتے ہیں, کاظمین رہتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. اگر غصہ موجود ہی نہ ہو تو بھائی کیسے پیئیں گے؟ پئیں گے تب جب غصہ ہوگا تبھی تو پئیں گے. تو معلوم ہوا کہ غصہ آنا برا نہیں, بے جا غصہ کرنا برا ہے. اللہ تعالیٰ نے والعادمین الغیظ نازل نہیں فرمایا کہ میرے خاص بندے غصے کو معدوم کر دیتے ہیں، اس کا وجود ہی ختم ہو کر دیتے ہیں. نہیں، غصہ موجود رہتا ہے مگر اس کو پی جاتے ہیں میری محبت میں. دیکھا آپ نے محبت، یہ عجیب بات ہے میرے دوستو، یہ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کے خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. جب محبت آ جاتی ہے آدمی ساری بازیاں ہار جاتا ہے اس محبوب کے لیے، میرے محبوب کو میرا غصہ پسند نہیں ہے میں ہار جاؤں گا، حق پہ ہے لیکن پھر بھی دست بردار ہو جاتا ہے، لڑتا جھگڑتا نہیں ہے. گھر کے اندر رشتے داروں سے پڑوسیوں سے جاتے ہوئے راہگیر ہے، گاڑی چلا رہا ہے، کوئی ایسی حالت پیش آئے معاف کر دیا، غصہ نہیں کرتا. کس کے لیے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے. قرض کا معنی کیا ہے؟ شد الرأس القرب عند انتلائها، مشک یعنی مشک جب بھر جائے اور اس کی گردن سے پانی نکلنے لگے تو پانی کے نقصان سے بچنے کے لیے مشک کی گردن باندھ کو باندھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قرض. کیا مطلب ہوا؟ غصہ چڑھ گیا اور دل چاہنے لگا کہ منہ سے بک بک کروں، لیکن ضبط کرتا ہے، بہت زیادہ غصہ چڑھ جاتا ہے تب یہ اللہ کے مقبول بندے اسے پی جاتے ہیں. جتنا غصہ آپ کو آیا، اگر مثال کے طور پہ 1 کلو غصہ آیا آپ نے پی لیا، تو وہ غصہ پیتے ہی دل میں نور بن جاتا ہے، نور وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہیں تو جناب بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب بیان فرمائی ہے حدیث پاک میں، غصے میں انتقام کا جوش ہوتا ہے، جس پر غصہ چڑھے اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، جب بیٹھ جائے گا تو سوچے گا کہ آرام سے بیٹھے ہو بھائی، اب کون اٹھے، اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، جب لیٹ جائے گا تو سوچے گا ارے آرام سے لیٹے رہو، ہاں آپ کون بیٹھے، اٹھ کر کھڑا ہو اور دوڑے. اتنے درجات، اتنے سٹیجز ہیں یار، چھوڑو اپنی ہی سٹیج پہ رہو بس. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں انتقام لینے سے دور کر دیا. کیسی حدیث کی عجیب و غریب بات، سبحان اللہ. اس کے بعد مقبول بندوں کی دوسری علامت کیا؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. یہ نہیں کہ غصے میں لال ہو رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، کچھ کہا تو نہیں مگر معافی نہیں دیتے. تو عمل ہو اس پہ، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مقبول بندوں کی علامت یہ ہے کہ جس کو معاف کرتے ہیں اس سے کینہ نہیں رکھتے، کہ آج سے اس کو کوئی ہدیہ تحفہ نہیں دوں گا، بلکہ اس پر احسان کرتے ہیں. احسان کر دینے سے اس کی خطا جس نے کی ہے نا، اس کی ندامت دور ہو جاتی ہے، شرمندہ نہیں رہتا. اگر دل میں کچھ ہوتا تو ہدیہ نہ دیتا. واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. تو جس پہ غصہ آیا اس کو معاف کر دیا، اور پھر کچھ ہدیہ بھی دے دیا، چاہے مسواک ہو، ایک رومال ہی ہو، 100 روپے ہی ہو. بھائی احسان کے لیے اس آیت پہ عمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے کا حکم نہیں دے رہے. چھوٹا ہو چاہے احسان، چھوٹا بھی ہوتا ہے احسان نازل فرمایا، یہ نہیں کہ چھوٹا احسان ہو یا بڑا احسان ہو، مطلق احسان نازل ہوا، احسان کرتے ہیں. تو جب انسان اگر مسواک بھی دے دے ہدیے پہ تو یہ بھی احسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، جس سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر ظلم ہو جائے وہ اس سے جا کر معافی مانگ لے، پیر پکڑ لے کہ بھائی ہم کو معاف کر دیجئے، اندیشہ ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ نہ لے، ہم کو معاف کر دیجئے اور ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے. کیونکہ اولیاء اللہ کے حالات میں ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے ستانے والے کو معاف بھی کر دیا مگر پھر بھی وہ اللہ کے انتقام اور غضب سے نہ بچا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں فہم سلیم عقل سلیم عطا فرمائے. تو بندوں کی خطا اللہ کے مقبول بندوں سے جب کوئی خطا ہوتی ہے تو ذکرو عظمتہ اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ. ذکر اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ پانچ تفسیریں ہیں. ذکر اللہ اے ذکرو عظمتہ وعیدہ اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں کہ بہت بڑے مالک اور بڑی طاقت والے مالک کو میں ناراض کر کے اپنا ہی نقصان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کینسر پیدا کر دے تو کہاں جاؤں گا, ہارٹ فیل کر دے تو کیسی حالت میں میری موت آئے. مگر دوستو عقل بھی اسی کو آتی ہے جس پر اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہو. اس لیے حضرت حامد رحمت اللہ علیہ اپنے وعظ کے آخر میں اکثر اللہ تعالیٰ سے فہم سلیم اور عقل سلیم کی دعا فرماتے تھے. عقل میں فہم میں سلامتی پیدا ہو, قلب میں سلامتی پیدا ہو, وہی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے. تو ذکرو عظمت اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں, وعیدہ اور اس کی وعید اور عذاب کو یاد کرتے ہیں. کتنے عظیم مالک نے اگر عذاب دیا تو کہاں پناہ ملے گی. دوسری تفسیر کیا ہے؟ ذکر العرض علیہ تعالی شانہ اور اللہ کے حضور اپنی پیشی کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر جواب دینا ہے. دو تفسیریں ہو گئی. تیسری تفسیر ذکر سوالہ بذنبہ یوم القیامہ قیامت کے دن کے سوالات کو یاد کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے متعلق پوچھیں گے کہ تم نے فلاں کو بری نظر سے کیوں دیکھا تھا, تم کو زندگی میں نے کس لیے دی تھی, جوانی کس لیے دی تھی, ایسی صورت بنا کر تو نے ایسے غلط کام کیے, صورت تمہاری کیسی اور تمہارے کام کیسے. اللہ سے ڈرتے ہیں, حساب سے ڈرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور باز آ جاتے ہیں. چوتھی تفسیر ذکروا جلالہ فہابوا اللہ کی عظمت اور جلال کو یاد کرتے ہیں کہ جس نے شیر پیدا کیا ہے اگر شیر دہاڑ دے تو آدمی کا ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے. اگر شیر جو ہے وہ تو پنجرے میں یعنی اس کے اندر بند ہے, جانتا ہے کہ شیر باہر نہیں آ سکتا, مگر پھر بھی آواز سے بے ہوش ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اللہ کی جلالت شان کو یاد کر کے ڈر جاتے ہیں کہ جب اس کی ادنا مخلوق کا یہ حال ہے تو جو شیر کا خالق ہے اس کے جلال کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں کی نافرمانیوں کے بدلے میں جو عذاب نازل کیا ہے کیا طاقت اس کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ہم نے ان کی نافرمانیوں کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی, پھر ان کو برابر کر دیا, یعنی اس ہلاکت کو پوری قوم کے لیے عام کر دیا کہ کوئی بھی بچنے نہ پایا, ان کا نام و نشان تک نہ رہا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آج دشمن کو برابر کر دیا, یعنی ایسا تباہ برباد کیا کہ اس کا وجود بھی باقی نہیں رہا. جن کو اپنی قوت پر ناز تھا آج ان کا ان کی بڑی بڑی عمارتوں کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی شان نازل کی ہے جو پوری کائنات میں کسی بھی عظیم و شان مملکت والے بڑے سے بڑے بادشاہ کو چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہت اس کو حاصل صرف اللہ کے لیے خاص ہے, جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب نازل کرنے کی طاقت کے ذیل میں بیان فرما رہے ہیں. جس قوم پر اس کے گناہ کے سبب ہم نے عذاب نازل کیا اور اس کا نام و نشان مٹا دیا, لیکن دنیاوی بادشاہ جب کسی قوم کو سزا دیتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں ہماری کیا شان ہے, فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. دنیاوی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی شان کیا ہے, وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اللہ تعالیٰ کو عذاب نازل کرنے کے بعد اس کے رد عمل اور کہتے ہیں ریٹیلیشن انتقام کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. اور پانچویں تفسیر کیا ہے, ذکروا جمالہ فاستحیوا, اللہ کے جمال کو یاد کرتے ہیں پھر شرما جاتے ہیں کہ میں نے کہاں ان فانی چہروں سے دل لگایا. جو سارے عالم کے لیلاؤں کو نمک دیتا ہے وہ خود کتنا پیارا ہوگا قیام کے دن جنت میں, جب وہ پیارا نظر آئے گا اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو اللہ میرے دوستو دنیا ہی نہیں جنت کے بھی پیارے یاد نہیں آئیں گے. اللہ ایسا پیارا ہے جنت کی پیاری حوریں بھی یاد نہیں آئیں گی, مجنون کو لیلا بھی یاد نہیں آئے گی. خالق لیلا کا نور اور چمک دمک بے مثال, سارے عالم کا نمک سارے عالم کا حسن اس کی برابری نہیں کر سکتا. لیس کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی چیز نہیں. ایک ذرہ نمک پر پاگل ہونے والا وہ شخص اللہ پر کیوں نہیں مرتے جس کے لیے نمک کے سمندر اور پہاڑ اور سرچشمے کی مثال بھی صحیح نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد جنت بھی یاد نہیں آئے گی. جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت کا تصور بھی نہیں آ سکتا. تیرے جنہوں کے آگے ہمت شر ہو بیان رکھ دی, زبان بے نگاہ رکھ دی, نگاہ بے زبان رکھ دی. کوئی جنت کی بہار یاد نہیں آئے گی جب اللہ کا دیدار ہوگا وہ جنت میں. کیوں دوستو جنت کے جانے کے قابل تو ہم بنے, اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں. دنیا بہت ہی حقیر ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے آخرت کی نعمت کے ساتھ. دیدار الہیہ کے بعد جب جنتی واپس ہوں گے تو حوریں بھی کہیں گی کہ میاں آپ کے چہرے پر آج بڑی چمک ہے, کیسا عجیب و غریب نور ہے, کہاں سے آ رہے ہو آپ؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جلوے اور تجلی دیکھ کر آئے ہیں, ان کی تجلی ہمارے چہروں پر جذب ہو گئی ہے. یہ نام ہے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی راہ کے غم اٹھائے. جو چاہتا ہے کہ بغیر غم اٹھا جنت مل جائے وہ نادان بیوقوف ہے. زندگی کو قیمتی بنائے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دنیا سے چلے گئے پھر دوبارہ نہیں آنا ہم نے, دنیا سے چلے گئے تو دوبارہ واپس نہیں آنا. جو کرنا ہے آج کرنا ہے, کر لے لوٹ لے, جنت کو آباد کر لے, گناہوں کو چھوڑ کر مولا کو خوش کر لے, اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچیں. ساری دنیا اگر وہ گناہ کا کام کرتی ہے آپ دیکھا دیکھی ان کی اتباع نہ کریں, یہ دیکھیں کہ میرا اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے. اگر ساری دنیا موبائل میں فیس بک میں یوٹیوب میں لگی ہوئی ہے یہ نہ سوچیں کہ سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے کیا حرج ہے. یہاں تو ٹھیک ہے کر لیں گے, لیکن وہاں جا کے اس کا پتہ چلے گا کتنا حرج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.